أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم میں اس محفل میں حاضر تمام مومنین اور بالخصوص ڈائس پہ تشریف فرما علماء کرام اور صدائے حسینی کے صحافی جناب جعفر صاحب کی خدمت میں سلام و عرض ادب کے بعد اپنی بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ سعودی عرب میں ہوا کہ مقامات مقدسہ کی توہین کی گئی, اسے برباد کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اگر ہم اس کی جڑ اور بنیادوں کی طرف توجہ کریں کہ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں تو ہمارے سامنے, اور ہم کیوں اسے بچانا چاہتے ہیں, محفوظ کرنا چاہتے ہیں, کیا ہمارے نزدیک ایسی کئی خبریں نہیں ہیں کہ جس کے اوپر عمارت موجود نہیں ہے, تو خبروں کے اوپر گنبد کا ہونا کیا ضروری ہے, اور کیوں ہم آخر ان خبروں پر گنبد کے لیے اور آثار کے مٹائے جانے کے خلاف اتنی آواز بلند کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے ایسے قبرستان نہیں دیکھے جہاں پر صرف ایک نشان باقی ہے؟ تو اس آواز اٹھانے کا فائدہ کیا ہے اور کیوں ضرورت ہے اس کی, اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنت البقیع کے انہدام میں دو مقاصد دشمنوں کے کار فرما ہے, ایک اس کی سیاسی بنیادیں ہیں, دوسری اس کی فکری بنیادیں ہیں. بات یہ ہے کہ تاریخ ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی قوم اور کسی بھی ملت اور کسی بھی مذہب اور کسی بھی فرقے کی تہذیبی اور ثقافتی وراثت ہے, کہ آدمی اپنا کلچر, اپنی تہذیب, اپنی تاریخ سب کچھ اس کے ذریعے پیش کرتا ہے. اگر کسی کے درمیان سے تاریخ کو مسمار کر دیا جائے, اٹھا دیا جائے, ان کی کتابیں تاریخ کی جلا دی جائیں, ان کے آثار کو ختم کر دیا جائے, اور جو فاصلہ زمانی جو فاصلہ تھا اور جو اس زمانے کے اندر جو واقعات ہوئے اور جو آثار سابقہ اقوام نے باقی رکھے, ان کے باقی تھے, اگر اسے مٹا دیا جائے تو ایک ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے کہ ماضی میں جو ہوا حال کے لوگ اس سے کٹ جاتے ہیں, اسی لیے ان کو اپنی سابقہ نسل سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا. یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کون سی قابل افتخار شخصیات تھی اور کیا کیا ہم نے کارنامے انجام دیے تھے تاکہ آدمی اس چیز کو سرنامے مشق قرار دے سکے اور مشعل راہ قرار دے سکے, اس کے اوپر فخر کر سکے. جب کبھی بھی ہم تاریخ کو بیچ میں سے مٹا دیں گے تو یہی ہوگا کہ خلا پیدا ہو جائے گا اور آدمی سردرگم ہو جائے گا, مسترب ہو جائے گا, بے چین ہو جائے گا, جس کی کوئی اپنی جڑیں نہیں ہوں گی. دشمن کا عام طور پہ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی قوم کی شناخت اگر مٹانا ہے تو ان کی تاریخ مٹا دو, ان کی تاریخ آثار مٹا دو. جب تاریخ آثار مٹا دیں گے تو خود بخود ان کی شناخت ختم ہوتی چلی جائے گی, خود بخود ان کی شناخت ختم ہوتی چلی جائے گی. اسی لیے استعماری طاقتوں کا, اسی لیے ہر قوم کے بزرگ افراد یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کی تاریخ کو محفوظ کرے. اسی لیے ان کے آثار اگر نوشتاری صورت میں ہے, کتابی صورت میں ہے, تو ان کتابوں کو چھاپتے ہیں, بزرگوں کے اسٹیچو بناتے ہیں اور ان کے میوزیم سجاتے ہیں, ان کی عمارتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں, ان کے لیے دن مقرر کرتے ہیں اور ان کی یاد اس کے اندر خاص طور پہ منائی جاتی ہے. کسی ولادت کے موقع پہ, کسی وفات کے عنوان سے ان کی یاد قائم کی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ انسان ایک قوم کو سابقہ قوم سے, سابقہ اپنی نسل سے جوڑنے کے لیے ہے اور اپنی شناخت کو باقی رکھنے کے لیے ہے. اگر اسے مٹا دیا جائے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. استعماری طاقتیں یہی کرتی ہیں کہ اگر کسی بھی قوم کو مٹانا ہے تو ان کی شناخت مٹانے کے لیے ان کے آثار کو مٹاتی ہے. ہمارے درمیان بھی اگر ہم کسی فرقے, مذہب یا کسی قوم کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں, سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ان کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں. تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو جڑوں کا پتہ چلتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ یہ افکار ان کے پاس کہاں سے آئے, ये जो किरदार ये पेश कर रहे हैं, ये किरदार इनके पास से कहाँ से आया है? तो इन सब की जड़ें तारीख में हैं। अगर हमने तारीख से मुंह मोड़ लिया तो सब कुछ ख़त्म। आज हम जो जन्नतुल बकी की हिफाजत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ये दर हकीकत हम ये अपनी ज़िंदगी के लिए कर रहे हैं, अपनी शिनाख्त के लिए कर रहे हैं। अगर इतनी भी बेदारी का सबूत हम नहीं देंगे, अपने अपने इलाकों में बैठ कर आहोजारी भी नहीं करेंगे, एक सदाए एहतजाज भी अगर बुलंद नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि मुसलमान खुद अपने बुज़ुर्गों की तारीख से नावाकिफ़ हो जाएंगे। एक सलवात पढ़ी मोहम्मद क़ुरान मजीद का भी यही शेवा है। परवरदिगार आलम ने क़ुरान मजीद में दो तरीक़े की तारीख़ी शवाहिद पेश किए और तस्करा उनका ज़िक्र किया ताकि वो तारीख़ी आसार महफूज होते रहें और लोग उनकी तरफ मुतवज्जे होते रहें। एक तो उन लोगों का तस्करा अल्लाह सुबहानहु ताला ने किया जो ज़ालिम थे, बदकार थे, और उनके आज खंडरात आसार की शक्ल में बाकी हैं। तो परवरदिगार आलम ने इनका तस्करा किया, खारून का तस्करा किया, नमरूद का तस्करा किया, फिरौन का तस्करा किया, मिस्र के बादशाहों का तस्करा किया, ताकि जब ये लोग इन्हें जाकर, और ये हुक्म भी दिया कि ज़मीन पर सैर करो, उसी के मुकाबिल परवरदिगार आलम ने उन अफराद का भी ज़िक्र किया जो नेक थे, अल्लाह सुबहान व तआला के खासुल खास बंदे थे, अंबिया का तस्करा किया, औलिया खुदा का तस्करा किया, मोहतरम ख़वातीन का तस्करा किया, यहाँ तक के उन मकामात का तस्करा किया जिन मकामात पर ये वाक़ियात रोनुमा हुए थे, उन पत्थरों का तस्करा किया। पत्थर क्या हैसियत रखते हैं, मगर अल्लाह ने पत्थर का तस्करा किया, सफ़ा व मरवा का तस्करा किया, मकाम इब्राहिम का तस्करा किया, हिजर इस्माइल का तस्करा किया, हिजर हजर असवद का तस्करा किया। ये सारे तस्करे इसलिए किए ताकि इस तारीख़ के साथ मुसलमानों को जोड़ा जा सके, अकदार इंसानी अकदार को ज़िंदा रखा जा सके, इन्हें महफूज किया जा सके। अगर ये परवरदिगार आलम की ये रविश है, इसी बुनियाद पर हमारी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम भी तारीख़ को बाकी रखने के लिए अपने आसार की हिफाजत करें, और जो कोई इसे मिटाना चाहता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करें।
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे खातमे आले सऊदा, आले यहूद, अमेरिका, इसराइल और जो जो भी बैतुल मुकद्दस और जन्नतुल बकी के विस्तार करने की कोशिश की है और करे हैं, उन सब के खातमे के लिए, उनकी नाबूदी के लिए, बराए ज़ोर साहिब अब्दुल वकार इमाम
जिस तरीके से अल्लाह ने दिनों को मुकद्दस बनाया, रोज़े जुमा को मुकद्दस करार दिया, या महीनों को मुकद्दस करार दिया, माह रमज़ान को मुकद्दस करार दिया, माह ज़िलहिज को मुकद्दस करार दिया, रोज़े गदीर को मुकद्दस करार दिया, रोज़े ईदुल फितर को मुकद्दस करार दिया, ईद क़ुरबान की के दिन को मुकद्दस करार दिया, इसी तरीके से परवरदिगार आलम ने बाज़ मकामात को भी मुकद्दस करार दिया। बिलखुसूस तारीख़ इस्लाम में, इस्लाम के आने के बाद जिन मकामात को अल्लाह ने मुकद्दस बनाया और एहतराम की निगाह से देखा, उसमें मक्का है, मदीना है, नजफ़ अशरफ है, करबला मुअल्ला है, काज़मैन है, सामर्रा है, ये वो मकामात है जिसे अल्लाह सुब्हानहु ताला ने मुकद्दस करार दिया। ये सारे मकामात दो एतबार से मुकद्दस हैं, एक मकानी एतबार से कि ख़ुद ये मकाम अल्लाह सुबहानो ताला ने उसे बाबरकत बनाया और उसका ज़िक्र किया। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, साबिका फ़िरक़ों में भी यहूद और नसारा भी उसे एहतराम की निगाह से देखते थे। तो तौरात में, इंजिल में इन मुक़द्दस नामों का तस्करा आया है। दूसरा एहतराम इसका इस वजह से है कि ये मकामात इस एतबार से मोतबर और मुक़द्दस है कि इसमें बसने वाली, इसमें रहने वाली, इसमें दफन होने वाली शख्सियात मुकद्दस हैं। घर अपना एहतराम खुद नहीं रखता, लेकिन घर में रहने वाले के एतबार से वो घर मुकद्दस हो जाता है। अल मकानु बिल मकीन, और ज़मीन अपने बसने वालों के नाम से मुकद्दस हो जाती है। तो ये सारे मकामात अल्लाह सुबहानहु ताला ने मुकद्दस करार दिए। जन्नतुल बकी भी उन्हीं मकामात में से एक मकाम है जिसको परवरदिगार आलम ने मुकद्दस करार दिया। जन्नतुल बकी का दूसरा नाम है बकीउल गरकद। بقی کہتے ہیں ایک وسیع جگہ کو، اور غرخت کہتے ہیں ایک مخصوص جھاڑی جو کانٹے دار ہے، کانٹے دار جھاڑیوں کی جگہ کو بقی الغرخت کہا جاتا ہے۔ یہ سرزمین سابقہ انبیاء کے زمانے میں بھی مقدس تھی اور آج بھی مقدس ہے، بالخصوص آج تک یہ مقام شہر مدینہ کے باہر تھا، تقریباً 200 میٹر کے فاصلے پر شہر مدینہ کے، آج شہر مدینہ میں داخل ہو گیا ہے۔ اور اسلام کے آنے کے بعد یہ علاقہ جو پہلے یثرب والوں کا قبرستان تھا، بعد میں مسلمانوں کا قبرستان بن گیا، اور سب سے پہلے جو شخصیت یہاں پر دفن ہوئی وہ جناب رسول خدا کے خاص الخاص صحابی، جسے آپ بہت زیادہ احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور چاہتے تھے، جناب عثمان ابن مظعون ہیں۔ عثمان ابن مظعون کو سب سے پہلے یہاں پر دفن کیا گیا، اس کے بعد سے یہ مسلمانوں کا قبرستان بن گیا۔ یہ مسلمانوں کا قبرستان اس زمانے سے لے کر آج تک مقدس ہے۔ اس میں مختلف ہستیاں، جیسے کہ ابھی جعفر بھائی نے بتایا کہ مختلف ہستیاں وہاں پر آباد ہیں، وہاں پر اولیاء کرام ہیں، انبیاء کرام ہیں، اور خاندان رسالت کی بزرگ ہستیاں وہاں پر موجود ہیں۔ اس سرزمین پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، جناب ابراہیم جو رسول خدا کے فرزند ہے، جناب اسماعیل جو امام صادق علیہ السلام کے فرزند ہے، جناب عباس ابن عبد المطلب، جناب عقیل ابن ابی طالب، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، جناب محمد حنفیہ، جناب مغداد، جناب اسامہ، فاطمہ بنت اسد، صفیہ بنت عبد المطلب، ام البنین، حلیمہ سعدیہ، اور ازواج رسول میں سے کئی بیویاں آپ کی وہاں پر دفن ہیں۔ اتنی بزرگ ہستیاں، آج ہم مختلف علاقوں میں زیارتوں کے لیے جاتے ہیں مقدس مقامات کے، تو کوشش کرتے ہیں ان مقامات کی تاریخ حاصل کریں، لیکن یہ خبروں کے مسمار ہونے کے بعد، ان تاریخی آثار کے مسمار ہونے کے بعد، صحیح بتائیے کہ کون ہے جو مکہ مدینہ کی زیارت کرنے والا ہو اور ان تفصیلات سے واقف ہو، ان کی تحقیق کرتا ہو، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہو، ان میں سے ایک ایک ہستی اپنے لیے اپنے آپ میں ایک بڑی ہستی تھی جس نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا تھا۔ ہر شخصیت کے ساتھ اسلام کی تاریخ وابستہ ہے۔ تو دشمن نے کیا کیا؟ دشمن نے یہ کیا کہ ان کی خبروں کو، ان کے آثار کو مٹا کر ان کی تاریخ کو ہمارے ذہنوں سے محو کرنے کی کوشش کی، ہمارے ذہنوں سے محو کرنے کی کوشش کی۔ کس عنوان سے یہ لوگ محو کرنا چاہ رہے تھے؟ کیا اتنا آسان ہے کسی بھی چیز کو اس طریقے سے ختم کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے؟ تو ان لوگوں نے اسے ختم کرنے کے لیے دو بہانے چنے۔ ایک بہانہ تو، ایک تو حقیقی جو وجہ تھی اس کو تو کبھی نہیں ذکر کیا، وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی شناخت کو ختم کیا جائے، اور استعماری طاقتوں کے اشارے پر سعود اور آل سعود نے، محمد بن سعود اور اس کی اولاد نے، اور محمد بن عبد الوہاب کی اولاد نے ان آثار کو ختم کرنے کی کوشش کی، تاکہ امریکہ اور اسرائیل کے اہداف کو بروئے کار لا سکے۔ لیکن یہ بات اگر وہ لوگ کھلے عام اگر کہیں گے تو کوئی مسلمان اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے دوسرا راستہ چنا۔ دوسرا راستہ کیا چنا؟ کہ انہوں نے دو بہانے کیے، ایک تو یہ کہ ہم مدینہ کے، شہر مدینہ کو توسیع دینا چاہتے ہیں، تعمیرات کرنا چاہتے ہیں، مسجد کو بڑھانا چاہتے ہیں، راستے بنانا چاہتے ہیں، اب یہ خبریں، یہ مقامات ہمارے لیے رکاوٹ ہے۔ اس کے لیے شرعی دلیل لے کر آئے کہ رفاہ عامہ کے لیے ان چیزوں کا مسمار کرنا ضروری ہے۔ دوسرا ذریعہ انہوں نے کیا چنا مسلمانوں کو بہکانے کے لیے؟ اس کے اندر فکری طور پہ شبہات اور اعتراضات انہوں نے ابھارے، اور یہ کہا کہ چونکہ لوگ ان خبروں پر مسجدیں بناتے ہیں، یہاں پر آتے ہیں، اپنے آپ کو ذریعوں سے چومتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے نام پہ نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کے نام سے دعا مانگتے ہیں، ان کے نام سے شفاعت طلب کرتے ہیں، اور ان کے نام سے توسل کرتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے کام شرک ہیں، اور شرک حرام ہے۔ یہ بتوں کی طرح ہے، لات منات اور عزا کی طرح ہے۔ جس طریقے سے مشرکین وہاں جا کر خدا سے نزدیک ہونے کے لیے ان کے ذریعے سے مدد مانگتے تھے، یہ مسلمان اپنے دین سے بہک گئے ہیں، وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ اب یہ بات اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ ایک مرتبہ آپ سیاسی نعرے لگا کر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ ہماری شناخت کو مٹانا چاہ رہے ہیں، لیکن فکری شبہات کا کیا کریں گے؟ اگر کسی کے ذہن میں شبہات ایجاد کر دیے جائیں تو وہ آدمی خود بخود دین سے اور ان چیزوں سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اس بنیاد پر ہم کو دو محاذ پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو آل سعود کا وہ گھنونا چہرہ اور امریکہ اور اسرائیل کی اس کی غلامی کو دنیا کے سامنے واضح کرنا، اور دوسرے مسلمانوں کے اور شیعوں کے اعتقادات کو مضبوط کرنا اور یہ واضح کرنا کہ یہ سارے اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں، یہ سارے کام جو ہم کرتے ہیں، یہ کام در حقیقت شرک نہیں ہے، خلاف دین نہیں ہے، خلاف عقل نہیں ہے، خلاف مذہب نہیں ہے۔ ان دلائل کو اپنے نوجوانوں کے لیے اور اپنے آنے والی نسل کے لیے روشناس کرانا اور بار بار اس کا تذکرہ کرنا، اسی لیے کہ وہ لوگ ہر سال 3000 کتابیں اردو زبان میں چھاپتے ہیں شیعوں کے خلاف، اور مختلف زبانوں میں وہابی اپنا لٹریچر مکہ مکرمہ سے، چونکہ وہ مرکز ہے تشیع مسلمانوں کا، اس مرکز سے غلط استعمال کرتے ہیں، اور وہ پیسہ جو ہم نظر و نیاز کے عنوان سے ان خبروں پر ڈالتے ہیں یا پھر خانہ کعبہ میں ڈالتے ہیں، اس پیسے کو وہ لوگ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور ان پیسوں کو در حقیقت اس پیش کرتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں کن کی؟ امریکہ اور اسرائیل کی۔ ان سے اسلحے خریدتے ہیں، ان کی طاقت کو مضبوط کرتے ہیں، اور اپنے علاقوں کو ان کی فوجی چھاونی بناتے ہیں، اپنی قدرت کو باقی رکھنے کے لیے علاقائی تمام اسلامی ممالک کو خاک و خون میں ڈبو رہے ہیں۔ تو ان کا کام یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو ہر اعتبار سے، اسی لیے ہم اپنے پیسے کو بھی ان سے بچائیں، اپنے وجود کو بھی ان سے بچائیں، اپنے افکار کو بھی ان سے بچائیں، اور ان سے ایک منظم ہو کر لڑنے کی ضرورت ہے۔ تو کئی جہتوں سے، اور یہ ایک دن ایک وقت کا کام نہیں ہے کہ 8 شوال آ گئی اور ہم لوگ بیدار ہو گئے، نہیں نہیں، بلکہ فکری طور پر لوگوں کو بہتر کرنے کا کام سال بھر قائم رہنا ضروری ہے، چونکہ وہ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے نہیں ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، ممکن ہے کہ ہندوستان پاکستان میں ان افکار اور اعتقادات کے حوالے سے ایک قسم کی بے حسی ہو، لیکن جہان تشیعوں میں ایسا نہیں ہے۔ عراق اور ایران سے، بالخصوص ایران اسلامی سے اگر آپ جا کر دیکھیں تو اس کی سائٹ سے آن لائن مناظرے ہوتے ہیں، اور جہان عرب کی بڑی بڑی شخصیتوں سے مناظرے کیے جاتے ہیں، وہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں آتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بھی اتحاد کے نعرے کی بقا کے ساتھ اپنے مذہب کو سامنے لانا اور اپنے مذہبی حقائق کو بیان کرنا، یہ بھی ایران اسلامی کے اہداف میں سے ہے، اور وہ اپنے چینلوں سے، سائٹوں سے اس کام کو بھی انجام دیتا ہے، اس کام کو بھی انجام دیتا ہے۔ تو یہ ہمہ جہتی کام کرنا انتہائی درجہ ضروری ہے۔ تو جنت البقیع کا ان لوگوں نے جو انہدام کیا، اس کی وجہ سے ان لوگوں نے فکری بنیادیں ڈھونڈی، اور وہ فکری بنیاد کیا تھی کہ محمد بن عبد الوہاب یہ شخص ابن تیمیہ اور ابن قیم کی افکار کا پابند تھا، اور ان کے افکار پر چلتا تھا، اپنے افکار کو یہ پھیلانا چاہتا تھا، تو اس نے اپنے لیے ایک ساتھی چنا جس کا نام تھا محمد بن سعود۔ محمد بن سعود کے مدد سے اس نے درعیہ میں اپنے تبلیغ کا آغاز کیا، اپنے وطن عینیہ سے تبلیغ کا آغاز کیا۔ جب تبلیغ کا اس نے آغاز کیا تو اس وقت اس کو طاقت کی ضرورت تھی محمد بن سعود کو، اور ایک حکومت کی حمایت کی ضرورت تھی محمد بن عبد الوہاب کو، اسی لیے انہوں نے عثمانی حکومت کے خاتمے کے بعد برطانیہ کو کا ساتھ لیا، اور ساتھ لینے کے بعد اس حکومت کو قائم کیا، اور سب سے پہلے عینیہ میں مزارات کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اگر ہم یہ آوازیں اپنی روک لیں اور احتجاجات کو روک دیں اور ختم کر دیں، تو اس صورت میں یہ لوگ ہمارے دوسرے آثار کو بھی تباہ کر دیں گے، جیسے کہ ہم نے دیکھا ابھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روضے کی بات ہوئی، اور حجر ابن ادی کی قبر کو کھود کر ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، تو آج بھی وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اب وہ لوگ سعودی عرب ہی میں نہیں بلکہ ایران اور عراق اور سیریا میں بھی ان کاموں کو انجام دینا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے سیریا میں بھی یہ کام انجام دیا، عراق میں بھی کام انجام دیا، اور خاص طور پہ ان لوگوں نے سعودی عرب میں جب مکہ اور مدینہ کے اوپر قبضہ کر لیا تو 8 شوال 1344 ہجری مطابق 21 اپریل 1925 عیسوی، اس دن ان لوگوں نے جنت البقیع کی عمارتوں کو مسمار کیا اور شہید کیا۔ یہاں سے ظلم کا آغاز ہوا جو تھم نہیں رہا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس زمانے میں شیعوں نے آخر کیا کیا اور اس زمانے کے شیعہ بالخصوص ہندوستان میں کیا ہوا. ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں پیش کر کے یہیں پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ اس زمانے میں 1344 ہجری میں مسلمانوں میں شیعہ پورے بیدار تھے. اسی لیے ناصر الملت اور خاندان اجتہاد نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. مگر اہل سنت ہمیشہ کی طرح اس معاملے میں اس بار بھی ڈاواں ڈول تھے اور ایک کوئی مستقل فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ لوگ امت واحدہ اور وحدت امت کے نام پر بہت ساری غلطیوں کے اوپر پردہ پوشی کر دیتے ہیں. اسی لیے وہ لوگ آخر تک یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے. محمد علی جوہر جیسے سیاست مدار وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کو آل سعود کے خلاف آواز نہیں اٹھانا چاہیے, اس سے امت کا شیرازہ بکھر جائے گا. تو کچھ لوگوں کا ڈیلیگیشن مدینہ اور مکہ بھیجا گیا. جب ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ان آثار کو برباد ہوتا ہوا دیکھا تو تب آ کر انہوں نے منظم طور پہ آواز اٹھائی اور کئی قسم کی کمیٹیاں بنی. تو دنیا بھر میں عرب زبان میں جو بھی لٹریچر چھپتا تھا جناب ناصر الملت, وہ لٹریچر 15 سال کے بچے سید العلماء علامہ سید علی نقن کے حوالے کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ اس کا اردو میں ترجمہ کیجئے. یہ ترجمہ کرتے تھے تو وہ ہمارے اردو اخبارات میں چھپتا تھا. اس وقت ناصر الملت نے سید العلماء کو حکم دیا کہ بیٹا اگر ہو سکے, 15 سال کا بچہ ہے, اس سے کہا کہ بیٹا اگر ہو سکے تو تم اس کے خلاف کچھ قلم اٹھاؤ. تو انہوں نے سب سے پہلے, بلکہ سنی اور شیعہ میں سب سے پہلی کتاب جو آل سعود کے خلاف, یا کم سے کم کہوں شیعوں کے خلاف, شیعوں کی طرف سے سب سے پہلی کتاب جو آل سعود کے خلاف عربی زبان میں لکھی گئی, بیت المعمور فی عمارت القبور, یہ کتاب لکھی گئی. اسی کا اردو ترجمہ انہوں نے خبہ اور قبور کے نام سے اور تفصیلات اور اضافات کے ساتھ ساتھ اس کو شائع کیا. اس وقت آپ کی عمر 15 سال کی تھی اور شعبان کا مہینہ نزدیک تھا. تو ان کے والد نے کہا کہ بیٹا تم نے یہاں پر اپنی تعلیم تو مکمل کر لی, جاؤ نجف اشرف اور وہاں جا کر اپنی تعلیم کو مکمل کرو. تو ماہ شعبان کے آخری ایام تھے, جناب علامہ نقن نجف اشرف گئے. جب نجف اشرف گئے تو وہاں کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان میں حوضے کو چھٹیاں ہوتی ہیں, شوال سے دوبارہ مدارس شروع ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس پورے مہینے میں کیا کروں. تو 10 دن انہوں نے مطالعہ کیا, 10 دن میں کتاب کو تدوین کیا اور باقی 10 دنوں میں اس کو ایڈٹ کیا اور ایک کتاب لکھی, کشف النقاب عن عقائد عبد الوہاب. یہ کتاب جب لکھی تو یہ کتاب دنیائے تشیع میں سب سے پہلی عربی کتاب ہے. آپ جب یہ کتاب لکھ کر جمعرات کے دن, ہر جمعرات کو رمضان کے 10 رمضان کے بعد جب کبھی آپ کربلا اپنے رشتہ دار کے پاس یا ان کے والد کے دوست کے پاس جاتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ میں نے یہ کتاب لکھا, تو اس کتاب کو باضابطہ نقن صاحب کو پڑھ کے سنانا ہوتا تھا. جب آپ پڑھ کے سناتے تھے تو لوگ تعجب کرتے تھے کہ اتنی کم عمری میں اتنی زیادہ اتنی بہترین کتاب اسلامی اعتقادات کے اوپر آپ نے لکھی اور وہابیوں کا محکم جواب دیا, تو خوش ہوتے تھے. یہ سن کر دو دوست, دو بزرگ ہستیاں جناب نقن کو ڈھونڈتے ہوئے کربلا معلہ آئیں اور آ کر کہا کہ حضور اجازت دیجیے, ہم اس کتاب کو چھاپنا چاہتے ہیں. خود علامہ نے اس کتاب کا نام رکھا تھا صوت العذاب ان اتباء ابن عبد الوہاب. تو انہوں نے کہا کہ یہ سخت ہو جائے گا, ذرا رواداری سے کام لیجئے. تو پھر اس کتاب کا نام بدل کر کشف النقاب عن عقائد عبد الوہاب رکھا گیا اور انہوں نے اس کتاب کے مقدمے میں لکھا کہ یہ کتاب شائع ہونے سے پہلے شائع ہو گئی, یعنی چھپ کے آنے سے پہلے لوگوں میں اتنی مشہور ہو گئی تھی کہ لوگ اس کتاب کے انتظار میں رہا کرتے تھے. نجف اشرف سے یہ کتاب کئی بار چھپی. اس کے بعد بامبے میں ایک شخص جناب نقن کی خدمت میں آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ حضور, علامہ کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضور اس کتاب کو اردو میں بھی آپ ترجمہ کر دیجئے. تو آپ نے عربی کتاب کے عربی نسخے کے 50 سال کے بعد اس کتاب کا ترجمہ کیا کچھ مختصر اضافات کے ساتھ, جس کتاب کا نام ہے رد وہابیہ. رد وہابیت کے نام سے یہ کتاب چھپی اور کشف الارتیاب جو شیعوں کی جانب سے دوسری بڑی کتاب ہے, یہ کتاب اس کے بعد لکھی گئی ہے اور اس کتاب میں نقن صاحب کی کتاب کا حوالہ موجود ہے. تو دیکھیے ہمارے علماء جہاں پر احتجاج کرتے تھے وہاں پر قلبی جہاد بھی کرتے تھے اور کوشش یہ کرتے تھے کہ لوگوں کو ہمیشہ بیدار رکھا جائے. ہم کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اور کتنی عاجزی کی بات ہے کہ 90 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا, ہم صرف اور صرف اپنے ہاتھ میں بینر لے کر اور تصویریں لے کر صرف اور صرف احتجاج کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا ہے. اگر اس کو مؤثر انداز میں اگر انجام دینا ہے تو جتنی بڑی سیاسی شیعوں کی پارٹیاں ہیں, جتنے بڑے ادارے ہیں اور جتنے اسلامی ممالک ہیں, چاہے وہ شیعوں کے ہو یا سنیوں کے, وہ لوگ اجتماعی اعتبار سے, یہ چھوٹے چھوٹے گروہ نہیں بلکہ بڑے بڑے گروہ اور بڑے بڑے ادارے حکومت آل سعود میں نمائندگی کرے اور ان کے ذمہ دار افراد سے یہ بات ان تک پہنچائے کہ ہم کو اجازت دیں کہ ہم دوبارہ ان عمارات کی تعمیر کر کے ان تاریخی آثار کو محفوظ رکھ سکے. انشاءاللہ وہ وقت بھی جلدی آئے کہ انقلاب اسلامی ایران اور اہل اور ہمارے علماء و مراجع, بالخصوص رہبر معظم کی سید حسن نصر اللہ کی رہبری میں اور بحرین کے زندہ ضمیروں کی مدد سے, یمن کے زندہ ضمیروں کی مدد سے وہ بات بھی ایک دن شرمندہ تعبیر ہو جائے کہ ہم لوگ جناب فاطمہ زہرا اور دیگر ائمہ علیہ السلام کے روضوں پر ایک مقدس عمارت دیکھ سکیں اور وہاں پر جا کر چراغ جلا سکیں اور اپنا درد دل وہاں پر کر سکیں. شکریہ بہت بہت. بس سر.